الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال أنتم تتمون 70 أمة وأنتم أفضلها وأكرمها إلى الله تبارك وتعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن یہ روایت بہت اہم روایت ہے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت اور اس امت کے مقام کو بیان فرمایا ہے یہ امت کتنی اونچی ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اس امت کو رو رو کر مانگا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے ابراہیم کا انتخاب کیا اور ابراہیم میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا اور اسماعیل کے لیے قبیلہ عدنان کا انتخاب ہوا اور قبیلہ عدنان میں سے قریش کا انتخاب ہوا اور قریش میں سے حاشم کا انتخاب ہوا اور حاشم میں سے بن المطلب کا انتخاب ہوا اور بن المطلب میں سے عبداللہ کا انتخاب ہوا اور اللہ نے عبداللہ سے مجھے کائنات میں وجود عطا کیا اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں اللہ نے میری امت کے لیے میری امت کو آدم کی اولاد میں سے چون چون کر رکھا ہے تعالی شانہ نے اس امت کے اولیاء اس امت کے اتقیاء اس امت کے اکابر اس امت کے قطب اس امت کے ابدال اس امت کے غوث اس امت کے جو بڑے لوگ ہیں ان تمام کا انتخاب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انتخاب فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم آم خریدنے چلے جائیں اور آم کی ٹوکری میں سے آم کو خاص خاص کر کے علیحدہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے تمام انسانوں میں سے اس امت کے ابدال اور اتقیاء اور اولیاء کو چون چون کر کے نکالا ہے یہ امت بہت اونچی امت ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بہت روئے ہیں 23 سالہ زندگی اگر آپ کی دیکھی جائیں تو پوری زندگی رونے میں گزری ہے آپ کی ماں باپ ہیں کہ 23 سال تو بہت دور کی بات کوئی 23 مہینے بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں روتا کوئی 23 گھنٹے بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں روتا کوئی 23 راتیں بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں روتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس امت کے مردوں کے لیے روتے رہے اور اس امت کی عورتوں کے لیے روتے رہے آپ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِقُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا مستجاب عطا فرمائی یعنی ایسی دعا جس کو اللہ یقیناً قبول کرتا ہے ہر نبی کو عطا فرمائی ان انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا ہی میں استعمال کر لی یا تو خیر میں یا بد دعا میں اکثری بد دعا میں استعمال ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اس لیے کہ اب تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کی نسلوں سے سوائے فاسق کے اور کوئی پیدا نہیں ہوگا یہ فجار کا جنم دیں گے یہ تیرے باغی بندوں کا جنم دیں گے اس لیے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ ایک عجیب بات اس جگہ پر ہے میں نے استاذی و محترمی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو میرے خاص استاذ ہیں، میں نے ان سے ترمذی شریف پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فقہ کو، فقہ حنفی کو ایسا کھولا تھا حضرت کے سامنے کہ جیسے شامی اور فلاں اور فلاں حضرت کے سامنے جیسے کھلی پڑی ہے اور حضرت درس دیا کرتے تھے. 2.5 گھنٹہ مسلسل ترمذی شریف مغرب کے بعد پڑھاتے تھے اور بہت طویل بہت مفصل کلام فرماتے تھے. اور میں چونکہ آپ کا بہت چہیتا تھا، بہت قریب تھا، تو ہماری 317 کی جماعت تھی جس میں حضرت نے فراغت کے اوپر اپنے ہاتھوں سے مجھے اجازت حدیث بھی لکھ کر دی. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کبھی کبھی میں اٹھا پتک کے سوال بھی کر لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے بخاری کے سبق میں آ گیا اور ہمارے حضرت نے بیان کرتے کرتے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے. فرمائے یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے جو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، تو ہمارے حضرت شیخ کہنے لگے کہ میرے نزدیک یہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ عرش پر میرا خالق ہے اور اس مٹی کے ساتھ جسد اطہر جو لگا ہوا ہے وہ مخلوق ہے، اور مقام خالق سے مقام مخلوق افضل کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال فرمایا کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، افضل البشر، سب سے اعلی، لیکن ہے تو مخلوق اور عرش پر تو خالق ہیں، تو مقام خالق سے مقام مخلوق افضل کیسے ہوگا. میں رات حضرت مفتی صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا اور پاؤں دباتے دباتے ویسے ہی اٹھا پٹک کے سوال کر لیا کرتا تھا. میں نے کہا حضرت ایک اشکال ہوتا ہے عز الدین ابن سلام علیہ الرحمہ کے قول پر، جو انہوں نے یوں کہا کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن عرش سے افضل ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ عرش پر خالق ہیں اور یہ مخلوق ہیں، تو مقام مخلوق مقام خالق سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت فوراً سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے لیا ہے، چونکہ شاگرد وہ بھی ہیں حضرت مفتی صاحب کے، جلالین حضرت سے پڑھی ہے حضرت شیخ نے، تو سمجھ گئے. فوراً نام لے کر کہا ہاں وہاں سبق میں آیا ہوگا، میں نے نام نہیں لیا تھا. ادب بھی یہ ہے کہ ہم کسی استاذ کا نام لیے بغیر اگر کوئی استاذ کے اشکال ہو تو نقل کریں. حضرت ایک لگا کر یوں سوئے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، میں پاؤں دبا رہا تھا. حضرت نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حلول تھوڑے ہی کرتا ہے، یعنی عرش پر بیٹھتا تھوڑے ہی ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، بس وہ تو ایک استوا اور بلندی کی طرف اشارہ کیا ہے. استوا علی العرش کا معنی اللہ کی بلندی بتائی گئی ہے، باقی اللہ کوئی ہماری طرح عرش پر بیٹھتا تھوڑا ہی ہے. تو خلو عرش ہوا یعنی عرش خالی ہوا، اور جب عرش خالی ہوا تو عرش بھی مخلوق ہے، میرے نبی بھی مخلوق ہیں. تقابل مخلوق بالمخلوق کریں گے تو میرے نبی کا جسد اطہر والی مٹی عرش سے افضل ہو جائے گی. بہرحال ایسے ایسے میرے پاس اس کی کاپی بھری پڑی ہے کہ میں حضرت کو اشکالات کرتا رہتا تھا اور حضرت جوابات دیتے رہتے تھے. ایسے اساتذہ مشفق ملے تھے، ہم ہی نے قدر نہیں کی، بس کیا کریں. اب سوائے رونے کی اور دعاؤں کی اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلات والسلام، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام سے متعلق ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ میں میرٹھ جا رہا تھا، حضرت کا بیان تھا میرٹھ جمعہ میں، تو میں بھی ساتھ ہو لیا تھا. تو راستے میں چلتے چلتے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو نوح علیہ الصلات والسلام جب دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے اپنی کارگزاری پیش کر رہے ہیں. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم و اصروا واستکبروا استکبارا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اللہ کو کہتے جا رہے ہیں اے اللہ میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا، میں نے ان کو چپکے بھی بلایا، میں نے ان کو صاف صاف بھی بلایا، میں نے ان کو ہر طریقے سے بلایا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب سے استغفار کرو وہ معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے اولاد بھی عطا کرے گا، مال کے خزانے بھی عطا کرے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے اللہ ان میں سے ایک نے بھی میری بات کو نہیں سنی، اب دعا رہی رب لا تذر علی الارض من القا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے سامنے پہلے اپنی کارگزاری، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی توازو، اپنا چھوتا پن، اپنی حقارت، یہ اللہ کے سامنے پہلے بیان کرنا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنی چاہیے، تو رب کریم کی نگاہ رحمت اس بندے پر پڑ جاتی ہے. ہم تو بس اے اللہ معاف کر دے شروع کر دے، اللہ معاف کر دے، نہ اس کی تعریف ہے، نہ اپنی عاجزی ہے، نہ اپنی بے بسی ہے، نہ اپنی کم ہمتی ہے، نہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. دعائیں تو وہ ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام نے ہمیں سکھائی. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، اور اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت عطا فرما دے. کیسی جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے. ایک ایک اللہ کے حبیب کی دعا اتنا معنی لیے ہوئے، اتنا معنی لیے ہوئے کہ اگر بندہ جو ہے ان دعاؤں کو کل لے یاد اور انہی الفاظ کے ساتھ، الفاظ کو بدلنا نہیں ہے، بہت سے لوگ الفاظ کو بدل دیا کرتے ہیں دعا کے اندر، الفاظ کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اذا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یوں پڑھو، اللہم انی الجات زہری الیک وفوست امری الیک والجات زہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. فرمایا اے اللہ میں اپنی پس پشت تجھے ہی کو رکھتا ہوں، میں اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کرتا ہوں، میں سو رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ میرا کوئی ماوا نہیں، میرا کوئی ملجا نہیں، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو تیری ہی ذات ہے، سونے کے بعد کیا ہوگا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو میری حفاظت کر لینا. واقعتاً اتنی جامع دعا اللہ کے حبیب نے بتائی. پھر اس کے بعد فرمایا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، وبرسول وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے. فرمایا یہ دعا پڑھ کر سو گے، فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، رات میں انتقال ہو گیا تو خاتمہ بالخیر میں شمار ہوگا. اب پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا دعا سناؤ. امام بخاری مسئلہ مستنبط فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے امتحان لینا جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا پر آئی، پھر فرمایا دعا سناؤ، فرمایا امتحان لینا جائز ہے. کتاب العلم میں اس مسئلے کو اس روایت کو لا کر یہی مسئلہ مستنبط فرمایا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بیٹھے ہوئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن سے ہے. تو صحابہ کرام کے ذہن ادھر ادھر جانے لگے، کسی نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ ورسول عالم، اللہ اس کا رسول بہت جانتا ہے. پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. اب کیسے؟ عبداللہ ابن عمر باہر نکلے، فرمایا کہ میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اپنے ابا سے کہنے لگے حضرت عمر سے کہ اللہ کے حبیب میرے دماغ میں ابا جی میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فرمایا بیٹے بول دیتا تیرے باپ کا نام ہو جاتا، تو بول دیتا تاکہ لوگ یوں کہتے عمر کا بیٹا پہلا نمبر آ گیا. فرمایا آپ بڑے لوگ بیٹھے تھے، میں کیسے بولتا، میں خاموش رہا، مجھے حیا مانے ہوئی. فرمایا بیٹے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ کھجور کا؟ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا کھوشا پڑا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ حضور اسی کے متعلق. میں نے اپنے بچوں سے ایک مسئلہ نکالا، میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امتحان تو لیا جائے لیکن امتحان میں اشارہ بھی کیا جائے، اس لیے کہ کھجور کا درخت سامنے ہے اور اس کے بعد حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس سے جو ہے مومن کی مثال ہے. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی کر دیا، یہ اور بات ہے کہ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن اشارہ تو آپ نے کر ہی دیا. معلوم ہوتا ہے کہ امتحان لینے والے ممتحن کو چاہیے، ایگزام لینے والوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیا کریں تاکہ بچوں کے سمجھ میں آ جائے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سناؤ، صحابی سے فرمایا دعا سناؤ، وہ دعا سنانے لگے. تو وبی نبیک الذی پر جب پہنچے تو انہوں نے پڑھ دیا وبی رسولک الذی ارسلت، نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ پڑھ دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا لا وبی نبیک الذی ارسلت، میں نے تمہیں وبی نبی یہ کا لفظ سکھایا ہے، وبی رسول کا نہیں سکھایا، فرمایا نبی یہ کا لفظ پڑھو. یہاں علماء بحث فرماتے ہیں کہ رسول کا لفظ تو نبی سے بھی اعلیٰ ہے، رسول کا لفظ اونچا ہے نبی کے مقابلے میں. پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نبی یہ کا پڑھایا تھا، وہ صحابی جب رسول کا پڑھنے لگے تو اونچا لفظ پڑھ دیا، نبیون کا معنی تو اس میں آ ہی گیا. پھر اللہ کے حبیب نے کیوں منع فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے منع فرمایا کہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ چاہے رسول کا لفظ کتنا اونچا ہے لیکن میں نے جو الفاظ بتائے ہیں انہی کو پڑھا کرو، اس لیے کہ میرے الفاظ میں برکت ہوا کرتی. دعاؤں میں الفاظ بدلنا نہیں چاہیے. بعض دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انا کنا، بھائی تمہیں کس نے اجازت دے دی آیتوں میں تغیر کرنے کی؟ انا کنا کس نے اجازت دے دی تمہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، جو قرآن نے نقل کیا ہے اسی کو پڑھا جائے. اگر مجمع ہے ہر ایک آمین کہے گا تو انی کنتوں میں ہر آدمی آ گیا، اس لیے کہ آمین دعا ہے، اور جب آمین دعا ہے تو انی کنتوں کے اندر سارا مجمع ہی آ گیا. تو علیحدہ انا کنا یہ قرآن کریم کی آیت کو بدلنے کی کس نے اجازت دے دی؟ جو الفاظ دعا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو الفاظ ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر بڑی برکتیں ہیں، اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. تاکہ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حبیب کے الفاظ میں اگر کسی نے جمع کا صیغہ بول دیا تو ٹھیک ہے، لیکن لفظ کو بدلنا نہیں چاہیے. لفظ جو ہے اسی کو استعمال کیا جائے. اللہ کے حبیب کے الفاظ میں برکت ہے. اللہ کے حبیب ایک مرتبہ رات گزر رہے تھے، صدیق کے مکان سے گزرے، بہت آہستہ آہستہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. عمر کے مکان سے گزرے، زور زور سے پڑھ رہے تھے. مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا اس موقع پر، یہی مسجد نبوی کے قریب تو سارے مکانات تھے. تو جب وہاں سے اللہ کے حبیب گزرے، صدیق آہستہ پڑھ رہے ہیں اور عمر زور زور سے پڑھ رہے ہیں، دونوں بزرگوں کو فجر کے بعد فرمایا میں تمہارے مکان سے گزرا تھا، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں اس کو سناتا ہوں جو بہرا نہیں ہے. یعنی اللہ بہرا نہیں ہے، میں تو اس کو سناتا ہوں اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا. عمر سے فرمایا تم اتنے زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں کافروں کے دل کو ہلا رہا تھا. دونوں نے اپنی اپنی دلیل پیش کی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر تم تھوڑا اونچی آواز سے پڑھو، عمر تم تھوڑی نیچی آواز سے پڑھو. ان دونوں کو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ آج تک اپنی رائے سے پڑھتے تھے، اب اپنے نبی کی رائے سے پڑھو. ابھی تک جو تم نے پڑھا وہ اپنی رائے سے پڑھا، اب تم اپنے نبی کی رائے سے پڑھو. معلوم ہوتا ہے نبی کے الفاظ، نبی کی رائے بہت پیاری ہے. یہ اللہ کا نبی ہی کچھ ایسا ہے، ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے. خدا کی قسم اس کے مقام کو ہم سمجھ لیں تو اس کی سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے طریقے جان سے پیارے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی ادائیں پیاری ہے. یہ اللہ کا نبی. فرماتے ہیں لکل نبی ان دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو دعا عطا فرمائی. اس نبی نے دعائیں دنیا میں استعمال کر لی. فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو بھی ایک دعا دی، مجھے بھی ایک دعا دی، دعائیں مستجاب. صحابہ فرماتے یا رسول اللہ استعمال کر لیجئے نا، یا تو ہدایت کے لیے استعمال کر لیجئے پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائیں، یا بد دعا کے لیے استعمال کر لیجئے تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں. فرمایا آپ استعمال کر لیجئے نا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب امام بخاری نقل فرما رہے ہیں انی خبعت دعائی، انی خبعت دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا دیا. فرمایا کب استعمال کرو گے؟ فرمایا میں اپنی دعا کو قیامت میں استعمال کروں گا، میدان حشر میں شفاعت کی شکل میں استعمال کروں گا. اگر ابھی استعمال کر لیا تو صرف میری امت کو فائدہ ہوگا، میں قیامت میں استعمال کروں گا تو آدم سے لے کر قیامت تک کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، وہ سارے نبی میرے ہیں تو ان کی امتیں بھی میری ہیں. میں چاہتا ہوں میری دعا کا فائدہ ساری امتوں کو پہنچ جائے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. صرف تمہارے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جتنی دنیائیں ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنی امتیں ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میں اگر ابھی دعا استعمال کر لوں گا میری امت، موجودہ امت کو فائدہ ہوگا، میں قیامت میں استعمال کروں گا میری ساری امتوں کو، اس لیے کہ سارے نبیوں کی نبوت میرے تابع ہیں تو وہ ساری امتیں بھی تو میرے ہی تابع ہیں. میں چاہتا ہوں میرا فائدہ آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو میری دعاؤں کا ہو، اس لیے میں اپنی دعا کو قیامت میں استعمال کروں گا. ایسا شفقت والا نبی، ایسی رحمت والا نبی مرض الوفات میں ہے، عالم سکرات میں ہے، عالم سقرات ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گود میں میرے آقا کا سر مبارک ہے، بین سحری و نحری، میرے گود میں میرے نبی کا سر ہے. آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈا پانی منگواؤ، ٹھنڈا پانی لایا گیا، آپ یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یا عائشہ ان للموت سکرات، یا عائشہ ان للموت سکرات. بخاری شریف کی روایت ہے مرض الوفات کی، عائشہ سکرات کی بہت سختی ہے، سکرات کی بہت سختی ہے. آقا پانی اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے ہیں، عائشہ سے کہتے ہیں میرے چہرے پر پانی پھیرو، بولتے جا رہے ہیں یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ کہتی ہے میں یہ سمجھتی تھی، امی جانیوں کہہ رہی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی سکرات گنہگاروں کو ہوتی ہے، لیکن اپنے نبی کو جب دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سکرات تو نیکوں کو بھی ہوتی ہے. لیکن نیکوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ کافر کو سکرات ہوتی ہے عذاب کے لیے، یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، کافر کا عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کو سکرات کی سختیاں ڈال دی جاتی ہے. اور مومن کا عذاب، مومن کی سکرات ہوتی ہے، فرمایا مومن اگر گنہگار ہے اور تھوڑے گناہ ہے تو اللہ سکرات کی سختی تھوڑی سی ڈال دیتا ہے تاکہ تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں اور سارے گناہ اس کے معاف کر دیں، مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھل جائیں. اس لیے مومن پر اگر تھوڑے گناہ ہے تو تھوڑی سی سکرات کی سختی ڈالتے ہیں، اگر بہت زیادہ گناہ ہے تو پھر قبر کا عذاب آتا ہے، اس سے معافی ہو جاتی ہے تو فبیہ، ورنہ پھر حشر کا عذاب آتا ہے، اس سے بھی معافی ہو گئی تو فبیہ، ورنہ پھر جہنم کا عذاب آتا ہے، اور وہاں صاف ہو کر پھر مومن جنت میں پہنچے گا. تو مومن کو سکرات گنہگار کو اس لیے ہوتی ہے تاکہ تھوڑے گناہ ہو معاف کر دے اور یہ جنت کے دروازے کھول دیں. اور اہل اللہ کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ اللہ والوں کو سکرات کیوں ہوتی ہے؟ سارے محدثین فرماتے ہیں اللہ والوں کو سکرات اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ان مومنین صالحین کو، ان اولیاء اللہ کو جس مقام پر پہنچانا چاہتا تھا جنت کے، ابھی کچھ اعمال باقی رہ گئے اور ان مقام پر یہ لوگ نہیں پہنچ پائے، تو اللہ تھوڑی سی سختی ڈال دیتا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں اور اللہ ان کو مقام بلند عطا فرما دیں، جس کو کہتے ہیں رفع درجات. رفع درجات، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تھوڑی سی سختی اہل اللہ پر ڈال دیا کرتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ جو سکرات کی سختی ڈالی گئی وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا کریں، اونچے مقام پر پہنچا دے. اس لیے آپ کو ہمارے قریب زمانے میں ایک بہت بڑے محدث گزرے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، وہ محدثین کے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بھائی میرے نبی کو تو سارے ہی مقام مل گئے تھے، ابھی کون سا مقام دینا تھا؟ میرے نبی کو تو سارے مقام مل گئے تھے، جنت الفردوس بھی آپ کو ملی، عرش پر بٹھانا بھی آپ کو ملا، شفاعت کبریٰ بھی آپ کو ملی، قیامت میں شفاعت کا کرنا یہ بھی آپ کو ملا، جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے آپ کو ملا، آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا آپ کو ملا، جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی وہاں تک کوئی امت نہیں جا سکتی، یہ مقام آپ کو ملا، ابھی کون سا مقام دینا تھا کہ یہ سکرات کی سختی ڈالی؟ فرمایا میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ اس یہ درجات کی بلندی کے لیے سکرات کی سختی نہیں تھی، بلکہ اس امت کے کسی کے ابا کو اگر سکرات ہو، کسی کے امی کو اگر سکرات ہو، کسی کی بیوی کو اگر سکرات ہو، کسی کے شوہر کو اگر سکرات ہو، تو اس صورت میں یہ لوگ اپنے آقا کو یاد کریں، اپنے نبی کو یاد کریں کہ اگر میرے ابا کو سکرات ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی، میری امی کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی، میری بیوی کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی، میرے شوہر کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا، میرے نبی کو بھی ہوئی تھی. ہماری تسلی کے لیے اللہ کے حبیب دنیا سے جاتے جاتے بھی سکرات کی سختی برداشت کر کے جا رہے ہیں، ہماری تسکین کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمیں اطمینان دلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے سکرات کی سختی بھی برداشت کرتے جا رہے ہیں. ایسا نبی کہ جو دنیا سے جاتے جاتے بھی سکرات کی سختی برداشت کر کے اپنی امت کے لیے تسلی کا سامان کر گیا ہو. بتاؤ کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے، کوئی بیوی ایسی محبت دینے والی ہو سکتی ہے، کوئی شوہر ایسا پیار دینے والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آج کی قرات میں ابھی حافظ صاحب نے جو پڑھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جس عورت کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑے گی، جس شوہر کے لیے مری جا رہی ہے وہ ساتھ چھوڑ دے گا، جس اولاد کے لیے مرے جا رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر ایک اپنے اعمال میں ڈوبا ہوا ہوگا. اگر اس وقت ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتا ہے. اب بتائیے ایسا پیار دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسی محبتیں دینے والا جو مصیبت کے عالم میں کام آ جائیں دوستو اسے کہتے ہیں، پریشانیوں کے عالم میں کام آ جائیں حبیب اس کو کہتے ہیں، حبیب اسے کہا جاتا ہے جو پریشانیوں کے عالم میں کام آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اور اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، تو ہم اس پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کدھر کو جا رہے ہیں، ہم کہاں چلے گئے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنی اس امت کو جو مقام دیا اللہ نے اس نبی کی وجہ سے اس امت کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، سفر سے واپسی ہو رہی ہے، فجر سے پہلے پہلے قیام ہوا راستے میں، اب فجر کا وقت آ گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو آگے، ہم آگے چل کر کے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پانی نہیں ہے، آگے چلنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے، استنجا کے لیے گئے، استنجا سے فارغ ہو کر آئی اور اپنے مقام پر آئی، اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو گلے میں جو ہار تھا وہ ہار گم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہن اسما سے مانگ کر لائی تھی، اسما کا یہ ہار تھا، ہار گم ہو گیا، تلاش کرنے لگی، اللہ کے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا اور وہ میرا نہیں ہے، اسما کا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا چلو تلاش کرو، میں رک جاتا ہوں۔ قافلے کو رکنے کا حکم دے دیا، فرمایا رک جاؤ، یہ سب بہانے ہیں اللہ کی طرف سے، ورنہ ہار کیا چیز تھی، یہ سب بہانے ہیں اللہ کی طرف سے۔ فرمایا ہار تلاش کرو، اب ہار کی تلاشی ہو رہی ہے لیکن ہار مل نہیں رہا ہے، یہاں کہاں ملے گا؟ وہ تو جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی وہاں راستے میں گر گیا یا اور کہیں گر گیا، کہاں ملے گا ہار؟ سب تلاش کر رہے ہیں، اتنے میں کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کو تانا دینا شروع کیا، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، پانی نہیں ہے، یہ ایک ہار کی بنیاد پر ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ صدیق کو غصہ آیا، اس خیمے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت عائشہ تھی، دیکھا اللہ کے حبیب عائشہ کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ صدیق کو بہت غصہ تھا، پہلے زبان سے اپنی بیٹی کو کچھ دانت دپٹ کرنا شروع کیا اور پھر کوخ میں مارنے لگے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوخ میں اس طرح زوروں سے چیٹی دینے لگے، لیکن عائشہ فرماتی ہے ابا جی بڑے زوروں سے مار رہے تھے لیکن میں ہل نہیں رہی تھی کہ کہیں میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بہرحال اللہ کے حبیب کی آنکھ کھل ہی گئی، اب بیٹھ گئے، فرمایا صدیق کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ سے فجر کی نماز کا مسئلہ ہو گیا ہے، سب کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، ایک بہت بڑی پریشانی سر پر آ کر کے کھڑی ہے، اس کے ہار کی وجہ سے یہ پوری امت پریشان ہے اور ان کی فجر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہی کے آثار شروع ہوئے اور وہی کے آثار وہیں پر اللہ کے حبیب لیٹ گئے، اور لیٹ اتنے میں وہی جو اتری ہے، پھر وہی کے آثار جب ختم ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مسکراتے ہوئے بیٹھے اور فرمایا میرے اللہ نے ابھی آیت اتاری، تیری بیٹی کا کیا رونا تھا کہ اللہ نے میری پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا، تیری بیٹی کا رونا کیا تھا کہ میری پوری امت کا مسئلہ حل ہو گیا؟ فرمایا کیا مسئلہ اترا؟ فرمایا اللہ نے ابھی آیت اتاری، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اگر تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں پانی نہ ملے تو اس صورت میں دو ہاتھ زمین پر مار کر تیمم کر لینا، میں تمہاری تیمم والی نماز کو بھی قبول کروں گا۔ اگر تیری عائشہ کا رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس عائشہ کی برکت سے میری پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا، اس امت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عورت کے رونے پر، ایک ایک ہماری بہنیں کہاں چلی گئی، ہماری بیٹیاں کس رخ پر چلی گئی، یہ مہدیوں کی پارتیوں میں ہزاروں روپے خرچ کرنے والی، یہ ناچگان کی پارتیوں میں ہزار، یہ کہاں ہماری بیٹیاں جا رہی ہے، حیا کہاں فوت ہو گئی، جو حیا دے کر، قرآن کریم ایک عجیب واقعہ نقل کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین جا رہے ہیں اور وہاں پہنچے، مدین کوئی پہچاننے والا آپ کا نہیں ہے، ایک کنواں ہے وہاں سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اتنے میں دو لڑکیاں آئی، وہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا بیٹیوں تم کیوں پانی نہیں پلا رہی ہو؟ فرمایا ہمارا باپ ضعیف ہے، صرف ہم دو بیٹیاں ہیں، ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے اور یہ پتھر جو کنویں پر ہے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم اٹھا سکے، اس لیے یہ مرد جب پانی پلا کر جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر جو آٹھ آدمی اٹھاتے تھے موسیٰ نے اکیلے نے اٹھا لیا، پانی کھینچا، پانی پلا دیا، فرمایا جاؤ۔ اب وہ دونوں بچیاں گھر گئی، شعیب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، شعیب کی بیٹیاں ہیں، شعیب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں روزانہ دیر سے آتی تھی آج جلدی کیوں آ گئی؟ معلوم ہوتا ہے باپ کو تحقیق کرنا چاہیے، قرآن کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے باپ کو تحقیق کرنا چاہیے، اگر روزانہ وقت سے پہلے آ گئے ہم پوچھیں کیوں ایسا ہوا،
صاحب السلام پوچھ رہے ہیں روزانہ دیر سے آتی تھی، آج کیوں جلدی آ گئی؟ فرمایا کوئی نوجوان تھا، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا، بڑا با اخلاق، اس نے پتھر اٹھا کر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس لیے آج ہم جلدی آ گئے۔ اور دونوں میں سے ایک کہنے لگی کہ ابا جی، جی میں آتا ہے کہ ان کو کچھ بدلہ بھی دینا چاہیے، ہم کو ہم کچھ بدلہ دے۔ فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ ان کو۔ جا تمشی علی استحیاء قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ قرآن جب بولتا ہے نا، کن الفاظ، یعنی ہمیں کیا پتا قرآن کیا بول رہا ہے، کس انداز سے، یہ ایک ایک لفظ میں جو بلاغت رکھتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، واو چھوڑ دیا۔ یہی بیان آگے چل رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ اوپر جہنم کا بیان ہے، مضمون ایک ہے، صرف جنت اور جہنم کا بیان ہے۔ اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجرمین کو پکڑ کے لایا جائے گا، مجرمین کو پکڑ کے لایا جائے گا جہنم کے پاس، اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نیچے آ رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقیوں کو لایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها، جب متقی آئیں گے، وفتحت ابوابها، واو لے آیا اللہ۔ اللہ مضمون دونوں کا ایک ہے، اوپر مجرم جہنم کا مسئلہ، نیچے متقی جنت کا مسئلہ۔ ایک جگہ تو نے واو بیان کیا، ایک جگہ واو کو چھوڑ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ غلطی تو نہیں ہو گئی اللہ کی، ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا اوپر مجرموں کا بیان ہے اور جہنم اس کے لیے جیل خانہ ہے، اور جیل خانے میں جب مجرم کو لایا جاتا ہے تو پہلے سے دروازہ کھلا نہیں رکھتے، وہ تو دروازے کے جب قریب لے آتے ہیں مجرم کو تب دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ کھول کر پھر اندر دھکا دے دیا کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں واو چھوڑ کر اشارہ کیا کہ مجرم کو جب لایا جائے گا تو بالکل جہنم کے پاس لا کر دروازہ کھول کر داخل کیا جائے گا، اور متقی اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمانوں کی آمد پر دروازہ پہلے سے کھلا رکھا جاتا ہے۔ شان کے خلاف ہے کہ مہمان قریب آ جائیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں، یہ استقبال کے خلاف ہیں۔ اللہ کے متقی بندے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ واو لا کر بتا رہا ہے، واو حال کا ہے، حال یہ ہے کہ جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا مجرم جہنم کے قریب پہنچے گا تب دروازہ کھولا جائے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں پہلے سے دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ یہ فرق بتانے کے لیے اللہ نے ایک جگہ واو کو چھوڑ دیا اور ایک جگہ واو کو ذکر فرمایا۔ بجا تمشی علی استحیاء، عربی گرامر میں اگر دیکھو تو علی جو ہے سواری کے معنی میں آتا ہے، علی جو ہے وہ سواری کے معنی میں آتا ہے، علی کا معنی اوپر، علی استحیاء۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جو لڑکی موسیٰ کو بلانے کے لیے آئی، الستحیا، حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی۔ کیا بلاغت ہے قرآن، دیکھیے، الستحیا، حیا کی سواری۔ حیا کی سواری کا کیا مطلب؟ یعنی وہ لڑکی سر تپا حیا والی تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، الستحیا، پوری حیا والی لڑکی، با حیا لڑکی اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئے۔ قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم۔ فرمایا صاحب علیہ السلام، میرے ابا بلا رہے ہیں آپ کو تاکہ پانی پلایا ہے، اس کا کچھ بدلہ آپ کو دے دیں۔ موسیٰ جیسا وفادار آدمی، حیا سے بھرا ہوا، اس بیٹی کو کہہ رہا ہے بیٹی تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، میری نظر تم پر نہ پڑے، جہاں مرنا ہوگا تم ذرا اشارہ کر دینا، میں اس طرف مر جایا کروں گا، لیکن بیٹی تم پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا۔ موسیٰ جیسا پیغمبر اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ نبی سے بڑھ کر معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ ہم کہاں سے آ گئے، ہماری آنکھوں سے تو رات دن زنا ہو رہا ہے۔ قرآن جب بولتا ہے بڑے عجیب انداز میں، میرے بھائیو قرآن کریم کو پڑھو، قرآن سمجھو، ان علماء کے پاس بیٹھو، ان علماء کی خدمت میں لذاجت سے، ان کی منت سماجت کر کے ان کی خدمتوں میں بیٹھو تاکہ قرآن کریم کے مضامین سمجھ میں آئے۔ قرآن ہمیں کیسے دعوت دیتا ہے، اور قرآن ہمیں کتنی محبت سے بلاتا ہے، کن الفاظوں کے ساتھ ہمیں دعوت دیا کرتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے مرد کے لیے بھی روئے، اس امت کی عورتوں کے لیے بھی روئے، رات دن میرے آقا کی زندگی اس امت کے لیے رونے میں گزری ہے، اور ایک ایک واقعے میں۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اور میری بیٹیوں اگر سن رہی ہو، جو نبی اتنا رویا اور جو ہمیں اتنی زبردست تعلیم دے کر گیا۔ بیٹی فاطمہ کے مکان پر ایک دن پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فاطمہ بالکل مرجھائی طبیعت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیوں مرجھائی طبیعت ہے؟ فرمایا ابا جی دو دن ہو گئے مجھے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ علی سفر میں ہے، علی سفر میں ہے، حسنین چھوتے چھوتے ہیں، مجھے کچھ بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنی بیٹی کو یوں لیا گود کے اندر اور سر پر ہاتھ پھرا کر کہا میری بیٹی اگر تو نے دو دن سے نہیں کھایا ہے تو تیرا باپ بھی تین دن سے بھوکا ہے۔ میں تو اس لیے آیا تھا کہ شاید بیٹی کے وہاں کچھ مل جائے گا، لیکن فکر نہ کر، آخر بیٹی میں کوشش کر کے تجھے کچھ پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب ایک باغ میں گئے، کچھ جو ہیں درخت، کچھ کھجوریں مل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کچھ کھجوریں تناول فرمائی اور وہاں اپنی بیٹی کے وہاں بھیج دی، اور آقا نے فرمایا بیٹی یہ تھوڑی بہت چیز بھیج رہا ہوں اس پر صبر کر لینا، واپس آئے تو فاطمہ جیسی بیٹی، کیا اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی تعلیم کی توفیق عطا فرمائے۔ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے اپنے 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 محبوب باپ سے، اپنے پیارے باپ سے، فرمایا ابا جی میرے لیے دولت نہ مانگنا، میرے لیے تو یہ مانگ لو ایک دن کھانا مل جائے میں شکر کر لوں اور ایک دن بھوکی رہوں تاکہ صبر کر لوں۔ اسی لیے روایت بہت ضعیف ہے لیکن مورخین نے نقل کیا ہے، بہت ضعیف روایت ہے لیکن مورخین نے نقل کیا ہے، ابن ہشام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا، اللہ کے حبیب جب روانہ کرنے لگے تو فرمایا بیٹی تمہیں معلوم بھی ہے تم جس مکان پر جا رہی ہو وہ میرا بھائی علی ہیں، وہ غریب ہیں، وہ جو ہیں اس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے بدر کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو اونٹنیاں مال غنیمت میں سے دی تھی، جب فاطمہ سے نکاح طے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنار سے کہا کہ چلو کچھ گھاس کاٹ کر کے لائیں اور سونی کو ہم بیچے، اس لیے کہ وہ اسکیر گھاس، وہ سنار اس زمانے میں وہ اپنی بھتیوں میں جلایا کرتے تھے اور آگ جو سونے کو گرم کر کے تپایا کرتے تھے، کہا چلو ہم گھاس کاٹ کر کے لائیں اور کچھ سناروں کو بیچے تاکہ کچھ میری آنے والی دلہن، میری آنے والی بیوی، اس کے لیے کچھ راستہ ہموار ہو جائے، کچھ مال جمع کر لوں۔ مقدر نہیں تھا، جہاں دو اونتنیاں باندھی تھی، صبح کو اونتنی لینے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ دونوں اونتنی مڑی پڑی ہے، کوکھیں چیر دی گئی ہے، کلیجہ نکال لیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے کیا؟ فرمایا تیرے چچا حمزہ نے کیا۔ حمزہ کہاں ہے؟ اس کان میں ہے۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب پی لی تھی اور شراب کے نشے میں ان دونوں اتنیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ حضرت علی واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا چچا نے کیسا معاملہ کر لیا۔ پوری روایت بخاری میں فرمایا چچا نے ایسا معاملہ کیا، اللہ کے حبیب بھی تشریف لائے، حضرت حمزہ کو دانتنے لگے، چچا جان یہ تم نے کیا کر دیا؟ لیکن حمزہ شراب کے نشے میں اتنے تھے، اللہ کے حبیب کو اوپر سے نیچے دیکھا اور فرمایا هل انتم الا عبید، هل انتم الا عبید لابی، ارے جا تو میرے باپ کا غلام ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اگر کوئی بغیر نشہ کے کہتا ایمان سے نکل جاتا، لیکن وہ نشے کا عالم تھا۔ اللہ کے حبیب نے دیکھ لیا یہ نشے میں سمجھ نہیں پا رہے میری بات کو، آقا واپس ہو گئے۔ منظور نہیں تھا حضرت علی کی غربت کا یہ عالم ہے، حضرت فاطمہ کو روانہ کر رہے ہیں، بیٹی تم جس مکان پر جا رہے ہو ممکن ہے تمہیں بھوکے رہنا پڑے، تمہیں پیاسے رہنا پڑے، فقر و فاقہ کو برداشت کرنا پڑے، بیٹی سب برداشت کر لینا، لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا، میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو یہ زندگی عطا فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو یہ خوف نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو یہ سنت نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ فرشتے بیٹیوں سے حیا کیا کرتے تھے، آج شیطان بھی ہماری بیٹیوں سے شرما رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے جوانوں سے فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے، آج وہ دور آ گیا ہے کہ آج شیطان بھی ہمارے جوانوں کی حرکتوں سے شرما رہے ہیں۔ وہ بیٹیوں کے حالات، وہ بیٹوں کے حالات پڑھو، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، میرے جوانوں، کوبا میں رہنے والا 35 سال کا نوجوان صحابی، اللہ کے حبیب جب ہجرت کر کے آئے پہلے کوبا میں اترے ہیں، یہی طلحہ بن برا آگے آگے چل رہے ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور اشعار پڑھتے چل رہے ہیں، نوجوان صحابی، اور یوں بولتے جا رہے ہیں جس نے میرے نبی کی طرف نگاہیں بھی آنکھیں بھی اونچی کی میں اس کی آنکھیں بھی نکال لوں گا۔ وہ محبت ہیں، وہ جذبات ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ کوبا کا رہنے والا یہ طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، اللہ کے حبیب مدینے سے عیادت کے لیے پہنچے، حالات دیکھ کر بھاگ گئے کہ میرا طلحہ اب زیادہ نہیں جیے گا، میرا طلحہ اب زیادہ نہیں جیے گا. گھر والوں سے فرمایا اگر طلحہ کی موت ہو جائے مجھے اطلاع کرنا, اس کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. اللہ کے حبیب کہہ کر چلے گئے. طلحہ کو بھنک لگ گئی, پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے آثار سے بھی سمجھ گئے میں جیوں گا نہیں. فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ اگر دن میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع کرنا, لیکن رات میں اگر موت ہوئی تو میرے آقا کو نہ بتانا. لوگ پوچھ رہے ہیں, آج تو ساری دنیا چاہ رہی ہے کہ ہمارے باپ کی نماز کوئی اللہ والا پڑھائے, کوئی نیک پڑھائے. وہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا اور وہ منع کر رہے ہیں. پوچھا طلحہ کیوں منع کر رہے ہو؟ فرمایا مدینہ اور کوبا کے بیچ میں یہودیوں کے قبائل ہیں, بنو قریظہ, بنو قینقہ, بنو نذیر, یہ قبائل ہیں. میرا نبی تو محبت میں آئے گا, ممکن ہے کوئی یہودی رات میں تکلیف پہنچا دے. میں نے اپنی حیاتی میں تکلیف نہیں پہنچائی, میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی تکلیف نہ پہنچے. میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے جوانوں کو وہ نبی کی محبت نصیب فرمائے. ہماری ذات سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری سنتوں کی بغاوتوں سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, ہماری داڑھیوں کے چھوڑنے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے اعمال کے چھوڑنے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا میں نے اپنی حیاتی میں نہیں ستایا ہے, مرنے کے بعد میرے نبی کو تکلیف نہ ہو, اللہ کا کرنا. رات ہی میں موت ہوئی طلحہ بن براء کی. لوگوں نے رات میں وصیت کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا. صبح کو اطلاع دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہ کے حبیب تشریف لائے اور فرمایا میرے طلحہ کی قبر بتاؤ. قبر پر گئے اور جو دعا فرمائی ہے ایسی دعا کسی صحابی کے لیے نہیں ملتی. اللہم الق طلحتا وانت تضحک الیہ وهو یضحک الیہ, اللہم الق طلحتا وانت تضحک الیہ وهو یضحک الیہ. اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے, تو میرے طلحہ سے ایسے ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور میرا طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. ایسی دعا دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابی راوی حدیث پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے بہت بڑی طلحہ کو دعا دے دی. فرمایا ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ, میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا, میرے اللہ سے محبت کرتا. میرے بھائیو اللہ سے محبت کرنے پر آ جاؤ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر آ جاؤ. اس امت کو کتنا ملا؟ عورتوں کے رونے پر اس امت کو ملا. فرمایا میری عائشہ روئی ہے, اللہ نے میری بری امت کا مسئلہ حل کر دیا اور قیامت تک کے لیے حل ہو گیا اور تیمم کا مسئلہ اتار دیا. اتنا ہی نہیں, حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر آئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر فرط محبت میں اور جذبات میں مجھ کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے, یعنی بیوی کو کہہ دیا میری ماں کی طرح لگتی ہے. اگر کوئی اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح لگ رہی ہے تو اس صورت میں زہار ہو جاتا ہے. زہار, اب یہ زہار کی تفسیر تو یا حضرات علماء کرام سے آپ پوچھ لیں, لمبی چوڑی تفسیر ہیں. بہرحال یہ زہار ہو جاتا ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نقاب ڈالا, پردہ ڈالا اور چل پڑی نبی علیہ السلام کی خدمت میں. فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا, اب اس میں اسلام کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی, زہار سے متعلق کوئی حکم نہیں آیا. ہاں دستور عرب یہ ہے, قانون عرب یہ ہے, عرب کا لو یہ ہے کہ اگر عرب میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی. یہ دستور عرب چلا آیا تھا, یہ قانون پہلے سے چلا آیا تھا. تو میں دستور عرب پر فیصلہ کرتا ہوں تجھے طلاق ہو گئی. کہنے لگی اولاد یہ صغار, میرے بچے بہت چھوٹے ہیں, میرے ماں باپ نہیں ہے, میرا کوئی مکان نہیں ہے, میرے شوہر کو مجھ سے محبت, میں کہاں جاؤں گی؟ یا رسول اللہ کوئی فدیے کا راستہ نکال دیجئے, کوئی پیسے کا راستہ نکال دیجئے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیں. اللہ کے حبیب پھر وہی جواب دہرا رہے ہیں, میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا, اس لیے میں دستور عرب پر فیصلہ کر رہا ہوں کہ تجھے طلاق ہو گئی. تو کیا کہہ کر گئے خولہ؟ فرمایا اللہ کے حبیب اگر آپ سے حل نہیں ہوتا ہے تو میں وہاں سے حل کروں گی, میں اس سے حل کروں گی. اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرمائے, اللہ ہمیں وہ تعلق مع اللہ نصیب فرمائے. عجیب ہیں ہمارے حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ ملکوں کی فتح کے مسئلے دو دو رکعتوں سے حل کر لیا کرتے تھے. فرمایا ہماری نمازوں سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے نہیں حل ہو رہے, یہ ہماری کچی نمازیں, یہ ہماری تھونگے والی نمازیں جس کی بنیاد پر دنیا کے مسائل تو بہت دور کی بات, ہماری دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں صحیح نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر گئی اگر آپ سے حل نہیں ہوتا میں اس سے حل کروں گی. گھر پہ پہنچی, وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی. اللہ نے اسی وقت اپنے پیغمبر پر آیت اتاری, لقد سمع اللہ قول التي التی عورت کا مسئلہ ہے، قول التی تجادلک فی زوجہا، اے میرے محبوب تیرے رب نے وہ بات سن لی اس عورت کی جو تجھ سے کہہ رہی تھی، تجادلوں کا تجھ سے لڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے باب میں، وتشتقی الی اللہ اور تجھے یہ کہہ کر گئی کہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتی تو اللہ سے کہوں گی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو سنا، تو نے جو جواب دیا وہ بھی سنا، اس نے جو کہا وہ بھی سنا، واللہ یسمع تحاورکما، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے، الذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، میرے محبوب اگر تیری امت کی عورت طلاق کو پسند نہیں کرتی تو تیرا رب بھی اب طلاق کے مسئلے کو ختم کر رہا ہے، جاؤ فدیے کی بنیاد پر زہار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر خولہ نے فدیہ چاہا ہے تو فدیہ ہی سے مسئلہ حل کرو، کیسے؟ فرمایا سات مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نہیں ہے سات روزے رکھو، ایک غلام آزاد کرو، بس اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، شوہر سے طلاق نہیں پڑے گی، بس یہ خرچ کر لو اور اس کا شوہر اس کے لیے حلال ہو جائے گا، یہ ایک ایک عورت کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کرے کہ یہ امت سمجھنے والی بن جائے، آج ہماری بیٹیاں یوں کہہ رہی ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے کی کیا ضرورت ہے، تو کھانا بھی روتی بھی دل میں ہوا کرتی ہے، ظاہر میں کیا ضرورت ہے، ہمارا جوان کہہ رہا ہے نمازیں تو دل میں ہوتی ہے نماز کی کیا ضرورت ہے، تو پھر کھانا بھی پیٹ ہی میں باطن میں ہوا کرتا ہے، پھر ظاہر میں کیا ضرورت پڑی کہ کھانا پکا رہے ہیں اور روٹیاں کھا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، یہ سب شیطانی دھگوسلے ہیں جو ذہنوں میں بٹھا رکھے، میرے بھائیو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کرو، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بھلی امت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو، تم برائیوں سے روکتی ہو، انبیاء والا کام اس امت کو دیا گیا، بنیوں والا کام نہیں دیا گیا، انبیاء والا کام دیا گیا، بہت اونچا کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، آگے فرماتے اللہ کے حبیب انتم تتمون سبعین امہ، فرمایا تم سے پہلے بری بری 70 امتیں گزر چکی، 70 امتیں گزر چکی ہے، لیکن ان 70 امتوں کے اندر انتم افضلوها و اکرموها، اے میری امت تم اللہ کے نزدیک سب سے پیاری ہو اور سب سے محترم ہو، کوئی مبلغ تفسیر نہیں کر رہا ہے، کوئی مولوی تفسیر نہیں کر رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر رہے ہیں اور اپنی امت کو فرما رہے ہیں انتم افضلوها و اکرموها، تم سب سے افضل اور تم سب سے اکرم ہو، یہ مقام اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم اس مقام کے لاج رکھنے والے بنے، ہم اس مقام کو سمجھنے والے بنے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن درد و غم کے ساتھ اور جس قرن کے ساتھ اس امت کو اٹھایا ہے، یہ امت بھی اسی درد و غم کے ساتھ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں کو بنانے والی بنے، اپنے گھروں کو سنتوں سے آباد کرنے والی بنے، میری بیٹیوں اور بہنوں تمہاری گود سے نظام الدین اولیاء پیدا ہو، معین الدین چشتی پیدا ہو، عبد القادر جیلانی پیدا ہو، یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن عائشہ فاطمہ رقیہ ام کلثوم یہ ہمارا گریبان پکڑ کر کے ہمیں یوں پوچھے گی کہ بتاؤ میرے باپ نے بھوکے رہ کر تمہیں آباد کیا تھا، تم نے میرے باپ کی شریعت کا کتنا لحاظ کیا، میرے شوہر نے جو قربانیاں دی تھی اس کا لحاظ تم نے کتنا فرمایا، اللہ ہمارے جوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، تمام کو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے والے بنائے، آپ کی مبارک سنتوں پر ہم سب کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ سنتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنت کو سنت سمجھ کر نہ چھوڑو، یہ دیکھو کہ عمل کس کا ہے، سنت سنت ہونے کی حیثیت سے نہ چھوڑو، یہ دیکھو عمل کس کا ہے، وہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت اسی کے اندر چھپا رکھی، اور یہ فرمایا اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو محبوب کو پہلے راضی کرو، محبوب راضی تو رب راضی، محبوب ناراض تو رب ناراض، اس محبوب کی سنتوں پر آئیں گے انشاءاللہ رب کریم راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم عنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل، اللہم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں عشق رسول نصیب فرما، اے اللہ وہ درد و قرن نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے پیغمبر سے سچی محبت نصیب فرما، آپ کے طریقوں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہیلے حوالے کر کے سنتوں کے چھوڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی آزاد فرما، ہمارے مرحومین کو بھی آزاد فرما، پوری امت کے مومنین کو آزاد فرما دے، اے اللہ پوری امت کے مومنین اور مومنات کو آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تیری محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اے اللہ شریعت کی عظمت نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو مرضیات رب اور مرضیات نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نامرضیات رب اور نامرضیات نبوی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔